Sobre los muros de todas las ciudades de nuestro país se han dibujado imágenes de grandes hombres a los que aquí denominamos mártires. La mayoría de las callejuelas, calles y autopistas han sido bautizadas con su nombre. En el Islam, el término mártir posee cierta connotación sagrada. Este adjetivo se le atribuye a alguien que no ha muerto como cualquier otra persona, sino que ha sacrificado su vida por fines patrióticos y religiosos. La sagrada defensa revela el auge de la resistencia y firmeza de los mártires del territorio iraní. Muestra el apogeo del altruismo y la fe de una nación que resistió durante 8 años para poder proteger las fronteras de su tierra. En esta serie, con la ayuda de rostros conocidos en diferentes ámbitos de nuestro país, les contaremos los puntos de inflexión y las diferentes etapas de la guerra entre Irán e Irak. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que empezó en 1914, duró 4 años y desempeñó un papel decisivo en la historia del siglo XX. Esta guerra causó la extinción de varios imperios, el austrohúngaro, el alemán, el otomano y el zarato ruso, que estaban en la cumbre del poder durante las cruzadas. El Imperio Otomano gobernaba durante los años 1299 hasta 1922 en la región del Mediterráneo. Después de la Primera Guerra Mundial, Irak dejó de ser dominado por el gobierno otomano y fue protegido por Inglaterra.
بعد از جنگ جهانی 1921 تازه سرزمین عراق از دولت عثمانی سوا شده، اونم تازه تحت قیمومیت انگلیس. اول یه دولت پادشاهی اجازه دادن اونجا شکل بگیره که بعد هم همین بعثی‌ها کودتا کردند و اینجا رو به دست گرفتن. اما سرزمین ایران چی؟ سرزمین ایران سرزمینی که به نام ایران حداقل 2600-700 سال 3000 سابقه تمدن سابقه حکومت داره به نام ایران.
El señor Majid Rajavi Memor nació en 1961 en la ciudad de Rey. Ha cursado en carreras de ciencias de comunicación social y gestión defensiva. Desde los principios del triunfo de la Revolución Islámica, ha colaborado con instituciones revolucionarias, especialmente con Jihad-e-Sazandegi y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución. Durante la guerra entre Irán e Irak, fue encargado de la propaganda del frente y la guerra por parte del Cuerpo de Guardianes. El señor Rajavi, hace poco, ejercía de director del canal televisivo de Teherán y el canal internacional de Jam-e-Jam. Conversamos con él en su hermosa casa ubicada en el extremo norte de Teherán.
یک مشکلات تاریخی سر اختلافات مرزی بین ایران و دولت عثمانی شاید از حدود 400 سال قبل که اوج اون در دوره صفویه بود، اختلافات بسیار جدی ما بر برخی در مورد تقسیم برخی از مناطق مرزی داشتیم. یه نکته بسیار مهم دیگر این بود که رژیم عراق به شدت دنبال توسعه در واقع سرزمین خودشون و توسعه قدرت خودشون بودن. زمین‌های شخصی صدام، شخصیت او به شدت او رو مستعد این کرده بود که در واقع او به عنوان قدرت اول نظامی منطقه باید بروز بده.
Saddam Hussein nació en 1937 en una aldea iraquí en el seno de una familia pastora. Su madre le puso el nombre de Saddam, que en árabe significa aquel que hace mucho daño. El periódico New York Times lo calificó como uno de los gobernantes dictadores más despiadados contemporáneos. Saddam era uno de los miembros más destacados del partido Baath iraquí, que desempeñó un papel primordial en el golpe de estado del 68 que causó la llegada al poder del partido Baath.
Saddam Hussein, que un joven عضو حزب بعث بود، در واقع در جایگاه‌های امنیتی
Para conversar con el doctor Hossein Alaoui, quedamos en el campus cinematográfico de Golhak. El señor Alaoui, doctorado en administración e ingeniería mecánica, fue nombrado el primer comandante del cuerpo de guardianes después de la formación de las fuerzas marítimas del Sepah. Nació en Arak en 1956 y ha sido, entre otras cosas, jefe del Estado Mayor del cuerpo de guardianes, viceministro del Ministerio de Defensa y jefe de la organización de industrias aéreas del mismo ministerio.
Saddam Hussein کسی بود که سازمان‌های امنیتی عراق رو در اوایل به قدرت رسیدن حزب بعث راه‌اندازی کرد و در اختیار داشت. چون حزب بعث الی با قدرت امنیتی بر مردم حکومت میکرد، کسی که رئیس دستگاه امنیتی بود از قدرت بالایی برخوردار بود. آرام آرام صدام حسین به مقام معاون رئیس جمهور رسید.
El presidente Hassan al-Bakr dimitió en 1979 y Saddam Hussein fue elegido oficialmente presidente de Irak. Él temía de la influencia de la revolución islámica sobre los iraquíes, que eran un 60% chiíes, y había anunciado varias veces su insatisfacción del convenio de Argelia y buscaba una oportunidad para invalidarlo y así poner fin a todas las discordias entre los dos países en cuanto a las zonas fronterizas.
خلیج فارس و تنگه و هرمز رو ایران به خودش اختصاص داده و اندکی و بسیار اندک در حد یک گذرگاه، در حد یک در واقع مسیر آبی، یک رودخانه که رودخانه اروند از اونجا رد میشد و یه منطقه بسیار کوچکی، منطقه ام القصر، این در اختیار به اصطلاح عراقی ها بود و عراقی به شدت به تعبیر نظامی ها دنبال این بودن که این درب گاراژ خودشون رو باید بزرگ بکنن و بتوانن یه منطقه وسیع تری و یک سهم بزرگتری رو در ارتباط مستقیم زمینی و یگانهای دریایی خودشون با خلیج فارس داشته باشن.
Si buscan el nombre de Mohsen Rezaei en Google, se darán cuenta de que es uno de los políticos más importantes de Irán. Nosotros, para visitarle, fuimos al complejo residencial de Shahid Tagoyegi. Mohsen Rezaei fue elegido por el imam Khomeini, el fundador de la República Islámica, como el comandante del cuerpo de guardianes en 1981 a los 27 años y permaneció en dicho cargo hasta el 97. Es decir, 16 años. Nació en la ciudad de Masjed Soleimán en 1954 y actualmente es el secretario del Consejo del Discernimiento de lo Óptimo del Sistema.
از نظر تاریخی یک اختلاف تاریخی بین ما و عراق بوده. یعنی بعد از جنگ جهانی اول که کشوری به نام عراق متولد شده، چون عراق 70 سال بیشتر سابقه نداره، همیشه یک وادی بوده، وادی عراق. از زمانی که این کشور درست شد همیشه در مرزهای غربی با ایران یه مشکلاتی داشت. بعد این تبدیل شد به قرارداد الجزیره.
¿Pero qué era el acuerdo de Argel? El acuerdo de 1975 de Argel fue un acuerdo entre Irán e Irak, en el que las líneas fronterizas de ambos países en la zona de Arbandrud se determinaban mediante la línea Talweg. Este acuerdo fue firmado al margen de la cumbre de OPEP, mediante el cual Irán acepta dejar de apoyar a los kurdos de Irak a cambio de la resolución de las discordias sobre las zonas fronterizas. Además, ambos países acordaron impedir el acceso de los intrusos a sus fronteras. Debido a la mediación de las autoridades de Argelia para firmar dicho acuerdo, lo nombraron el Acuerdo de Argel.
Saddam Hussein como معاون رئیس جمهور عراق بود، رئیس جمهور عراق حسن البک بود، او و به عنوان نماینده و معاون رئیس جمهور در اجلاس الجزایر شرکت میکنه.
از طرف ایران شاه ایران امضا کرد، از طرف عراق صدام حسین این قرارداد رو امضا کرد.
پیداست که در اون زمان هم در واقع صدام حسین قدرت اصلی عراق رو در دست داشته و این معاهده رو امضا کرد.
در اونجا مشخص شده که در واقع ما در اروندرود که یک رودخانه قدیمی و مهم بین ایران و عراق هست، نحوه تقسیم منافع دو کشور به چگونه هست. در سایر مناطق مرزی هم که بعضا مثل عین القوس و جاهای دیگری که ما اختلافات مرزی داشتیم، تمام اینها در اون توافقنامه 1975 مشخص شده بود و معلوم بود که هر نوع باز اختلافی بین دو کشور باید با گفتگوهای سیاسی بین نمایندگان دو طرف حل بشه.
یه صلحی بین ایران و عراق شد و دیگه منازعات تمام شد.
En 1978 tuvo lugar una gran revolución en Irán. Bajo el liderazgo del ayatolá Khomeini, los partidos políticos opositores, el clero, los comerciantes, los estudiantes y la gente normal empezaron sus fuertes protestas a la mala actitud del rey de Irán, Mohammad Reza Shah Pahlavi, y pidieron la desaparición del régimen monárquico y su sustitución por la República Islámica. Las tensiones e insatisfacciones llegaron a tal punto que el rey se vio obligado a dejar el país en enero del 79. Con las manifestaciones y huelgas de la nación y el regreso del imam Jomeini del exilio, el 11 de febrero del 79 triunfó la revolución islámica y el régimen anterior fue sustituido por la República Islámica como un estado religioso y basado en el Velayat-e Faqih. Le preguntamos al señor Rajavi Memor sobre los sucesos y las condiciones de Irán en aquel entonces.
ارشد کشور متواری شدن به واسطه انقلاب. خب این به مزاق به هر حال قدرت‌های جهانی که از رژیم گذشته ایران به عنوان ژاندارم منطقه استفاده می‌کردند و بسیار از روابط سیاسی و نظامی خودشون رو تو منطقه حساس خاورمیانه با رژیم پهلوی تنظیم می‌کردند. خب برای اونها اصلا خوشایند نبود که یک انقلابی بشه، این رژیم سرنگون بشه و مهمتر این که یک رژیمی به عنوان جمهوری اسلامی روی کار بیاد که اونها اصلا شناختی ازش ندارن.
انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود و تأثیرات عمیقی رو در افکار و اندیشه های ملت ها داشت. طبعا باید این انقلاب در سطح وسیعی
Para seguir nuestra conversación sobre el tema, fuimos a la Fundación de Conservación del Patrimonio y Publicación de Valores de la Sagrada Defensa en busca del Sardor Boghersodeh. El Sardor Boghersodeh, desde el 2005 hasta hace unos meses, ejercía como director de dicha fundación, donde respondió amablemente a nuestras preguntas. Nos escribió con su propio puño y letra sobre sus actividades. Durante la Sagrada Defensa, fue director de la Fundación de los Veteranos de Guerra y actualmente trabaja como comandante del Comité de Búsqueda de los Desaparecidos de las Fuerzas Armadas y también se ocupa de la búsqueda de los restos mortales de los 7000 mártires que yacen en el territorio iraquí.
بعد از فروپاشی رژیم منحوس پهلوی در ایران که به عنوان نوکر آمریکا در منطقه عمل می‌کرد، پازل سلطه آمریکا در منطقه در هم شکسته شد. در حقیقت کشور ایران که به عنوان یک پازل مهم در این منطقه وجود داشت، این شکسته شد. حرکت آمریکایی‌ها در حمایت از گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب در استان‌های مثل کردستان، مثل منطقه ترکمن صحرا، مثل خوزستان و یا سیستان و بلوچستان، عموماً به دلیل این بوده که می‌خواسته با تکیه بر همین تکه‌های پازل شکسته حاکمیت از دست رفته رو احیا بکنه.
Los primeros embargos de Estados Unidos en contra de nuestro país tuvieron lugar después de que Irán tomara como rehenes a los diplomáticos americanos. El 4 de noviembre del 79, gran número de los estudiantes universitarios, seguidores del imam Jomeini, tomaron la embajada de Estados Unidos y a 66 diplomáticos americanos como rehenes, en réplica a la acogida del Shah en el territorio estadounidense. Al cabo de 9 días, Estados Unidos ordenó la suspensión de las importaciones petroleras desde Irán. Irán sufrió los primeros embargos petroleros de Estados Unidos.
امریکا از لحظه ای که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، تمام ارتباطات نظامیش با ایران را قطع کرد. خب ایران یکی از کشورهایی بود که تسلیحات و تجهیزات نظامیش رو و آموزش‌ها رو از امریکا دریافت می‌کرد. امریکا قطع کرد و حتی بعضی از جنگ افزارهایی که ایران پول اونها رو هم پرداخت کرده بود دیگه به ایران واگذار نکرد و ایران رو در تحریم تسلیحاتی عملا قرار داد و پولهای ایران رو هم که در بانکهای امریکا بودن، این پولها رو هم بعد از اینکه سفارت امریکا در ایران توسط دانشجویان خط امام به دلیل پذیرفتن شاه در امریکا اشغال شد، اونها را هم مسدود کرد.
La organización de los Mujahedin Khalq es una secta política fundada en 1965. Inmediatamente después de su formación, empiezan sus enfrentamientos armados contra el régimen Pahlavi. A pesar de sufrir intensos golpes por parte de la organización de inteligencia del régimen Pahlavi y aunque muchos de sus líderes fueron encarcelados o condenados a pena de muerte por haber realizado atentados terroristas y operaciones en contra de la seguridad nacional, esta organización continuó con sus actividades.
امام خمینی معتقد به مبارزه مسالمت آمیز و یک حرکت مدنی علیه رژیم شاه بودن و با این حرکت مدنی هم رژیم شاه رو سرنگون کردن. هیچ یک از طرفداران امام خمینی اسلحه به روی عوامل رژیم شاه نکشید. در حالی که مجاهدین خلق در اون زمان هم معتقد به مبارزه مسلحانه بودند و این حرکت مبارزه مسلحانه رژیم شاه را خشنتر و وحشیتر کرد و جریان انقلاب را به نظر من به تأخیر انداخت.
Después del triunfo de la revolución islámica de Irán, la organización de los Mujahedin-e Khalq, encabezada por Musa Khiabani y Masoud Rajavi, se desarrolló y realizó varios atentados armados en contra de la República Islámica. Como Masoud Rajavi no pudo representar a la organización de los Mujahedin-e Khalq como candidato a las elecciones presidenciales del 79, sus partidarios condenaron al Ayatollah Khomeini y emprendieron una intensa ola de protestas. Finalmente, en las primeras elecciones presidenciales de Irán, Abul Hassan Banisad fue elegido con la mayoría de votos, como el primer presidente de Irán. Sin embargo, desde el punto de vista político, se habían creado muchos enfrentamientos y conflictos políticos en todo el país.
منافقین تمام تلاش خودشون رو کردن که حالا در اداره کشور اخلال ایجاد بکنن.
ما یک مشکلات سیاسی شدیدی هم در ایران داشتیم. رئیس جمهور وقت ایران در اون موقع که اول رئیس جمهور ایران هم بود، متاسفانه یک سری اختلافات رو در کشور خودش دامن زد.
بعد از اینکه بنی‌صدر به ریاست جمهور رسید، اینها به این نتیجه رسیدن که همه برن پشت سر بنی‌صدر قرار بگیرن و درگیری‌های داخلی رو
Los Mujahedin-e Khalq, tras intensas protestas contra la República Islámica de Irán, apoyan a Banisad y el 19 de junio de 1981 piden a sus seguidores que salgan a las calles para manifestarse en contra del gobierno. Después de un día, empezaron violentas manifestaciones en diferentes ciudades de Irán. El 21 de junio, por órdenes del imam Khomeini, Banisad fue destituido y detenido por traicionar a la República Islámica y conspirar contra el sistema. De esta forma, las competiciones políticas se vuelven más violentas. Después de estos sucesos, los Mujahedin-e Khalq anuncian que su objetivo principal es acabar con la República Islámica de Irán y empiezan seriamente una nueva ronda de atentados terroristas.
پنجاه تا 1357 من فعالیت سیاسی میکردم. منتها با اولین ترورها و انفجارات که صورت گرفت، من لباس سیاست رو در آوردم، اومدم وارد سپاه شدم. دو ماه و نیم بعد از پیروزی انقلاب ترورها شروع شد. شهید بزرگوار مطهری رو در اردیبهشت 1358 شهید کردم. رئیس ستاد مشترک ارتش رو شهید کردم. عده‌ای از فرماندهان نظامی که در جریان انقلاب مردم پیوسته بودند رو در حقیقت شهید می‌کردند.
Un día después del intento de asesinato del Ayatollah Khomeini, en 27 de junio del 81, es decir, el domingo 28 de junio del 81, se perpetró una terrorífica explosión en el salón de actos del Partido de la República Islámica y en menos de unos segundos no quedó de ello más que una nube de polvo. Había estallado una potente bomba y más de 70 de las máximas autoridades estatales, entre otros el Ayatollah Beheshti, fueron asesinados a mano de la infernal organización de los Mujahedin-e Khalq. Entre los asesinados en esta catástrofe figuraba gran número de los ministros del gabinete y diputados del parlamento. Más tarde, Mohammad Ali Rajoy fue nombrado presidente y eligió a Mohammad Javad Bahonar como su primer ministro. Dos meses después del catastrófico suceso del 28 de junio, en otra demoledora explosión en la oficina presidencial, el 30 de agosto, Rajoy y Bahonar, ambos fueron asesinados. La República Islámica de Irán atribuyó a los Mujahedin-e Khalq dicho atentado. El mayor incentivo de Saddam para atacar a Irán era Estados Unidos. Los estadounidenses, que con la caída del régimen monárquico habían perdido el acceso a las enormes fuentes de petróleo de nuestro país, inmediatamente después del triunfo de la República Islámica, se enemistaron con Irán. Después de la derrota de los estadounidenses, el ataque de Tabaz, el golpe de estado en Nowshera y otras decenas de conspiraciones animaron a Saddam a atacar a Irán.
صدام اومد سمت آمریکا رو گرفت. ابتدا با انقلابیون بود، ولی قبل از پیروزی اومد رفت به سمت رژیم شاه و رفت به سمت آمریکایی‌ها و در جبهه آمریکا شروع کرد به ایفای نقش. انقلاب هم که پیروز شد همین موضع‌گیری‌هاش رو ادامه داد.
از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، بعد از حدود 4-5 ماه حسن البکر کنار گذاشته شد و صدام حسین رسما به قدرت رسید. برخی معتقدند که این یک کودتا در داخل حزب بعث بود.
با یک کودتای مشکوکی در واقع حسن البکر رو کنار زدند و صدام که بسیار آدم جاه طلب و آدم مقتدری بود و در سمت در واقع معاون رئیس جمهور خودش ریاست جمهوری عراق رو به عهده گرفت.
از زمانی هم که صدام حسین به قدرت رسید دنبال جنگ با ایران بود.
یه انقلابی هم شده بود، هنوز دولت به طور رسمی شکل نگرفته بود، نادای دولتی شکل نگرفته بودن، ارتش ایران خب ازم پاشیده بود و فکر میکرد که ایران الان ضعیف شده، با جلب نظر آمریکا میتونه از این ضعف ایران استفاده کنه.
یعنی در حقیقت صدام تلاش کرد که اون حاکمیت از دست رفته رو برگردونه و در حقیقت کشور ایران رو در تابعیت آمریکا قرار بده.
قدرت‌های وقت جهان یعنی آمریکا و شوروی تصمیم گرفتن که ایران رو تنبیه بکنن. یکی از راهکارها برای تنبیه ایران حمله نظامی یک همسایه به ایران بود و شروع یک جنگ.
Saddam se vio con autoridades de varios países para poder contar con su apoyo y llegar a un acuerdo para luchar contra Irán. Como la mayoría de la nación iraquí era chií y los kurdos también eran partidarios de la revolución islámica, los jefes del partido Baath iraquí, temiendo la aparición de una nueva revolución islámica, se unieron con todos los poderes mundiales en contra de nuestro país. Durante estas visitas, los participantes, además de analizar la situación y los problemas internos de Irán, llegaron a la conclusión de preparar a los iraquíes para un inmediato ataque a Irán. Las ayudas financieras y militares de estos países dan fe del apoyo prestado por su parte a Saddam Hussein.
رژیم بعث عراق در اون موقع نمایندگی پیدا کرد که با ایران وارد یک جنگ تمام عیار و جنگ بسیار سنگین بشه. مشخص بود که از ماها قبل از شروع آغاز حمله عراق به ایران رفت آمدهای بسیار جدی بین مقامات کشورهای عربی با عراق و خصوصا مقامات امریکایی و کشورهای اروپایی هست. اطلاعات فراوانی رو در مورد وضعیت ایران در سال 59 به رژیم بعثی عراق دادن، امکانات و تسلیحات فراوانی رو دادن و قول این رو دادن کشورهای عربی که تمام هزینه های در واقع دلاری این جنگ رو بتونن فراهم بکنن.
جنگ بین دو کشور مسلمان و همسایه ایران و عراق بیشترین سود رو میتوانست برای اسرائیل به ارمغان بیاره. اسرائیل به واسطه این جنگ تا مدت‌ها در حاشیه امنیت قرار گرفت و فرصت‌هایی رو که ملت‌های مسلمان منطقه میتوانستند برای تضعیف این رژیم به کار بگیرن مصروف یک جنگ بسیار تلخ شد.
و بنابراین یک نظریه به این معتقده که صدام حسین به نمایندگی از قدرت‌های بزرگ وقت جنگ رو با ایران شروع کرد تا انقلاب اسلامی رو درگیر خودش نگه داره.
Saddam siempre quiso incrementar la capacidad ofensiva de su ejército. La distribución de arsenales entre agentes antirrevolucionarios, el apoyo a los agentes de los atentados terroristas, el alojamiento de generales fugitivos del régimen Pahlaví, diversas provocaciones fronterizas, la firma de acuerdos para la compra de aviones Mirage, Mikoyan y Tupolev y otras muchas más son de las preliminares actividades de Saddam en cuanto a la preparación de una enorme invasión militar en contra de Irán. Así es, el ejército iraquí se prepara para la guerra.
از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، رژیم بعث عراق در حال تقویت ارتش خودش بود، به طوری که قبل از جنگ دو لشکر به لشکرهای خودش اضافه کرد و لشکرهای ارتش عراق رو به 12 لشکر رسوند، در حالی که ایران زمانی که جنگ شروع شد دارای 8 لشکر بود و درست چند روز قبل از جنگ ایران دو تا لشکر مهم خودش رو با هم ادغام کرد. یعنی ایران قبل از آغاز جنگ دنبال کوچکسازی ارتش بود، در حالی که رژیم عراق در حال توسعه ارتش و گسترش توان نظامی خودش بود.
Uno de los problemas del ejército iraní a principios de la guerra era el de sus comandantes. Para la República Islámica de Irán, entre los comandantes militares del régimen Pahlaví, solo algunos de los opositores al régimen anterior eran apropiados para seguir en sus puestos. 40.000 consejeros americanos que formaban la columna vertebral del ejército habían sido expulsados del país tras la revolución y otros comandantes militares se habían escapado del país y otro tanto estaban jubilados o destituidos de sus cargos. El sistema de reclutamiento ya no funcionaba y parte de las fuerzas militares del país estaba involucrada en los disturbios internos.
چون در زمان شاه به خصوص اواخر حکومت شاه ارتش رو رژیم شاهنشاهی در مقابل مردم قرار داده بود. نگاه به ارتش در جامعه ایران نگاه مثبتی نبود. مردم معتقد بودند که ارتش باید چک بشه، محدود بشه و اختیاراتش کم بشه.
بالغ بر شاید 90% 95% فرماندهان اصلیش که عمرای ارتش شاهنشاهی است یا متواری شدند یا به دلیل وابستگی شدیدشون به رژیم گذشته بازنشست شدند و از کار کنار رفتند. یه ارتش جدید تازه داره شکل میگیره.